بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 16 تلاوت کی اصل خوبصورتی خشیت الہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسن الناس قراءة، لوگوں میں سب سے اچھی قراءت والا وہ ہے، الذي اذا قرا رايت انه يخشى الله، جو قرآن کی تلاوت جب کرے تو تم دیکھو وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، 84 سال کی عمر میں یہ مکہ میں فوت ہوئے، یہ مکہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ 73 ہجری میں یہ اللہ ذوالجلال کے پاس گئے۔ 2630 روایات ان سے مروی ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ ذوالجلال کی عبادت قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ یہ افضل ترین عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ یہ عبادت تدبر، خشوع اور عمل کے ساتھ کی جائے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی تلاوت کو تدبر کے ساتھ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس حدیث کے اندر قرآن مجید کی بہترین تلاوت کی خوبی بیان کی ہے کہ سب سے خوبصورت آواز اس انسان کی ہے جو قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو تم دیکھو یخش اللہ، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو حسن صوت سے مراد اور مطلوب یہ ہے کہ اس انداز سے، اس کیفیت سے قرآن پڑھا جائے جس سے خشیت الہی پیدا ہو۔ تو جو قرآن کی تلاوت خشیت کے ساتھ کرتا ہے، حقیقت میں قرآن مجید کو حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ اسی نے ہی پڑھا ہے، اور یہی وہ انداز تلاوت ہے جو دل پہ اثر بھی کرتا ہے اور سننے والوں میں اپنی تاثیر بھی چھوڑتا ہے۔ رأیت انہ یخش اللہ، خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت کا مطلب ڈرتے رہنا، اندیشہ ہونا، خوف یشوبہ تعظیم، ایسا خوف جس میں عظمت بھی ہو۔ ایک انسان کے اندر خوف ہوتا ہے دنیا کا، دنیا سے جب انسان خوف کھاتا ہے تو دور بھاگتا ہے، اللہ کا خوف آئے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہی وہ خوف ہے، خوف یشوبہ تعظیم، اس کے اندر عظمت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ الخوف المقرون بإجلال، ایسا خوف جس میں جلالت بھی چھلکتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی انسان کے دل میں خشیت ہے؟ امام ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، خشیت الہی کا اظہار 7 چیزوں سے ہوتا ہے۔ زبان سے، کیسی زبان سے؟ خشیت والی زبان وہ ہے جو جھوٹ، غیبت، چغلی بہتان فضول کلام سے پرہیز کرتی ہے اور ذکر الہی قرآن مجید کی تلاوت اور علم کے مذاکرے میں مشہور رہتی ہے۔ دل سے خشیت الہی اس دل میں ہوتی ہے جس دل میں عداوت بہتان حسد اور حقد عصبیت اور تعصب جیسی بیماریاں نہ ہوں، اور ایسا دل لا تداوى الا بالعلم والعمل، علم و عمل کے بغیر یہ خشیت دل میں براجمان نہیں ہو سکتی۔ خشیت الہی کی تیسری نشانی انسان کی آنکھ میں خشیت، حرام کھانا، حرام پینا، حرام لباس اور دنیا کو اس نظریے سے دیکھنا، اس میں رغبت کرتے ہوئے اور اس کی رنگینیوں سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، یہ خشیت سے خالی ہے۔ لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں سے اپنی نظروں کو بچا لیں، صرف حلال کی طرف دیکھیں، یہ خشیت الہی سے لبریز آنکھ۔ چوتھی نشانی خشیت انسان کے بطن پیٹ سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس میں حرام لقمہ نہیں اتارتا، اس کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہیں اٹھتا، صرف اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھتا ہے، اس کے قدموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ فلا يمشي في معصية لله، اللہ کی نافرمانی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھاتا، صرف اطاعت کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ ساتویں نشانی اس کی اطاعت و فرما برداری سے بھی خشیت نظر آتی ہے، مجبوراً وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، خالصتاً لوجہ اللہ، اور دل کے تھا گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ وہ اطاعت کرتا ہے، ریاکاری اور نفاق سے اپنی اطاعت کو بھی پاک رکھتا ہے۔ جب یہ سات نشانیاں کسی انسان سے آ جائیں تو یہ خشیت کی نشانیاں ہیں جو اس کے اصل ایمان کی دلیل بن جاتی ہیں۔ سورۃ الحج 3-4، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اور سورۃ الانفال میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ حقیقی مومن وہ ہیں جب انہیں اللہ کی یاد دلائی جائے تو ان کے دل وجلت قلوبهم، کانپ اٹھتے ہیں۔ خوشخبری دے دیں ایسے لوگوں کو جو اخبات کرنے والے ہیں، دل سے چاہت کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ جب انہیں اللہ یاد کروایا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ایسی خشیت پھر اس انسان کے لیے توفیق کے دروازے کھولتی ہے اور رحمت الہی اللہ عز و جلال اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، خشیت اختیار کرنے والوں کو اللہ رحمت عطا کرتے ہیں، ہدایت اللہ عز و جلال ان کو عطا کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 154، ایسے لوگوں کے اندر خشیت جو ہے جب آ جاتی ہے تو وہ ہر وقت نیکی میں سبقت کرتے نظر آتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
سورة المؤمنون 5:7-6:1. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماته ہیں: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جس کے اندر خوف آ گیا وہ سمجھ لے کنارے لگ گیا اور منزل پہ پہنچتا ہی وہ ہے جس کو یہ خشیت نصیب ہو جائے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. اللہ عز و جلال کا یہ جنت کا سودا واقعتاً بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. صحیح الجامع 6:2:2. خشیت الہی جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ عز و جلال گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں. جتنے بھی گناہ ہوں اس خشیت کے بل بوتے پہ اس کی بخشش ہو جاتی. صحیح بخاری کی روایت ہے: کان رجل یسرف علی نفسہ. ایک آدمی بہت ظلم کرتا رہا اپنی جان پر. فلما حضره الموت. جب موت کا وقت آیا. قال لبنی. بیٹوں سے کہنے لگا: اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا اور میری راکھ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا اور فضاؤں اور ہواؤں میں اڑا دینا. فواللہ اللہ کی قسم لئن قدر اللہ علیہ علی نفسی فلما حضر لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. اگر میرے رب نے مجھے عذاب دیا تو اتنا دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا. لیکن ایسا کرنا جب وہ فوت ہوا ایسے کیا گیا. اللہ عز و جلال نے حکم دیا اجمعی ما فیک منہ. زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو اکٹھا کرو. زمین نے ایسا ہی کیا. اس کو اللہ نے کھڑا کر لیا اور پوچھا ما حملک علی ما صنعت. تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ قال یا رب خشیتک یا رب. اللہ تیری خشیت کی وجہ سے. اللہ عز و جلال نے فرمایا میں اسی وجہ سے تمہیں معاف کرتا. سنن نبی داود کی روایت ہے 1203. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب ربکم من راعی غنم فی رأس شضیت بجبل. اللہ تعالیٰ کو اس قدر اچھا یہ لگتا ہے کہ ایک بکریوں کا چرواہا پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتا ہے, اکیلا اذان دیتا ہے, اکیلا نماز پڑھتا ہے. اللہ فرماتی انظروا الى عبدی. میرے فرشتو دیکھو, ذرا دیکھو اسے. هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. اس کو دیکھو, اس نے خود اذان کہی, خود جماعت کروائی اور اکیلا ہے. جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. ایسی خشیت پھر انسان کو بہادر بناتی ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 3. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور دوسری جگہ فرمایا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. سورة الأحزاب 3:9. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يخشون أحدا إلا الله. یہ شجاعت ہمیشہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس لیے کہا کرتے تھے فَإِذَا كَمُلَ خَوْفُ الْعَبْدِ مِن رَبِّ, جب انسان اللہ کے خوف میں کمال میں پہنچ جاتا ہے, لَمْ يَخَفْ شَيْئًا سِوَا, پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. وَإِذَا نَقَصَ خَوْفٌ خَافَ مِنَ الْمَخْلُوقِ, اور جتنا اللہ سے خوف کم ہوتا ہے اتنا وہ دنیا سے زیادہ ڈرتا ہے. وَعَلَى قَدْرِ نَقْصِ الْخَوْفِ, جتنا خوف اللہ کا کم ہے اتنا ہی دنیا کا خوف زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ بیچارے ساری زندگی اس بزدلی کا شکار رہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, کہتے رہے جو کہیں گے سن لینا, لوگ کیا کہیں گے, جب کہیں گے تو ان کے بھی سن لیں گے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے میرا رب قیامت کے دن کیا مجھ سے پوچھے گا؟ لوگ تو کہتے ہوتے ہیں. خشیت جب پیدا ہو جائے تو اللہ ذوالجلال ایسے انسان کو دنیا کے مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں. ثلاث منجیات, تین نجات دینے والی چیزیں ہیں. خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ, ظاہری اور خفیہ اللہ کا خوف انسان کے اندر. والعدل فی الغضب والرضا, غصے میں ہے رضا مندی میں ہے عدل نہ چھوڑے. قصد فی الفقر والغنا, مالدار ہے یا کمزور ہے کبھی میانہ روی نہ چھوڑے. اور یہ صرف دنیا میں نجات نہیں, اخروی عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات دیتے.
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب,
اور دوسری جگہ فرمایا
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
قرآن تو ہم نے اتارا ہی آپ پہ اس لیے ہے تاکہ بدبختی سے آپ امت کو بھی بچائیں, آپ کو تو اللہ نے بچا لیا. الا تذکرتن لمن یخش, نصیحت ہے جس کو خشیت کی توفیق مل جائے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کا پرمٹ دے دیا ہے جو خشیت اختیار کرتے ہیں.
ومن يطع اللہ ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك هم الفائزون.
کامیاب ہے جو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں, یہ ان کی خشیت کی علامت ہے. سورۃ النور 5:2. آسمانوں میں شہرت ایسے انسان کی ہوتی ہے جو خشیت اختیار کرتا ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے 630, عجب ربنا من رجلین, دو آدمیوں پہ اللہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے. رجل سار من فراشه ولحافه من بین اہلہ وحبہ الى صلاتی, ایسا انسان جو سحری کے وقت کس طرح بہادری کے ساتھ لحاف کو بھی چھوڑتا ہے, بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں انظروا الى عبدی, میرے فرشتوں دیکھو, دیکھو اس میرے بندے کو, نہ اس کو بستر سے کچھ غرض رہی, نہ اس نے اپنے آرام کا سوچا, یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. چاہتا تو سو سکتا تھا, کیوں سب کچھ چھوڑا؟ رغبتا فی ما عندی وشفقتا مما عندی, میری جنت کی امید لے کے اور میرے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے. گواہ رہنا گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا ہے. خشیت جس کو حاصل ہو جاتی ہے قیامت کے دن, جو دنیا میں اللہ سے خوف کھانے والا قیامت کو اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. صحیح الجامع 4332. حدیث قدسی ہے, وعزتی وجلالی لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین. مجھے میری عزت کی قسم, میری جلالت کی قسم, کس بات پہ میں کسی انسان کے لیے دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. ان ہوا امیننی فی الدنیا اخفتہ فی الاخرہ. اگر دنیا میں اس نے امن چاہا مجھ سے نہ ڈرا تو قیامت کے دن میں اسے ضرور خوف زدہ کروں گا. وان ہوا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم اجمع عبادی. اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں قیامت کو اسے امن دوں گا جس دن سارے اپنے بندوں کو جمع کروں. شیخ محمد بن صالح العثیمین اس لیے کہا کرتے تھے, ولا يمكن ان تفرش الارض ورودا وزهورا لانسان متمسك بالسنه ابدا. کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا جو کتاب و سنت کے منہج کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے کہ اس کے پاؤں تلے لوگ پھول بچھائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ سب سے زیادہ اس کی دشمنی کریں گے. فمن رام ذلك فقد رام المحال. جس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو, کبھی بھی ایسا محال کام اس کے سامنے نہیں آ سکتا. یہ خوف, یہ تانے, یہ مختلف قسم کی مصیبتیں دنیا میں برداشت کرنی ہی پڑتی. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
اور دوسری جگہ فرمایا,
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
اللہ سے ڈرنے کا ان کو یہ نتیجہ دیا گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور اللہ ان سے راضی جیسے ہوئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دو جنتیں ملیں گی خشیت الہی اختیار کرنے والوں کو. اللہ یہ نعمت ہر ایک کو نصیب فرما دے. قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا سنت نبوی ہے. حدیث نمبر 17, قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا یہ سنت نبوی ہے. سیدنا براء ابن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, زین القرآن بأصواتکم, قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے دلکش بناؤ. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. بلا شبہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافے کا باعث ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں براء ابن عازب بن حارث بن عدی بن مجدع بن حارث بن خزرج بن عمر بن مالک بن اوس الانصاری. ان کی کنیت ہے ابو عمارہ. 72 ہجری کو یہ صحابی, 80 سال سے زائد ان کی عمر تھی, کوفہ میں فوت ہوئے. 305 روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس جلیل القدر صحابی سے. حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ کی کلام کی تلاوت میں آواز کو خوبصورت کرنا یا خوبصورت ہونا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کو عطا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو خوبصورت پڑھنے والوں کی تعریف کیا کرتے تھے, اور اس حدیث میں مطالبہ کیا ہے, زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو خوبصورت بناؤ اپنی آوازوں کے ساتھ، اس کی تجوید، ترتیل، آواز کی خوبصورتی اور الفاظ کی بناوٹ، اس کی ترکیب اور ترتیب اور اس کا زیر و بم جو معانی کے اعتبار سے ہو، یہ انسان کے اندر خشوع پیدا کرتا ہے اور انسان کے اندر رقت پیدا کرتا ہے اور خشیت کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی کلام کے تدبر اور غور و فکر میں مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خوش الحانی سے پڑھا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5023، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے خوش الحان پیغمبر کو بہترین اور بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے سنا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو چیز پسند کرتے ہیں کہ قرآن کو خوبصورت پڑھا جائے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے 7527، صحیح الجامع 5442، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو تغنی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا یعنی خوشکن آواز کے ساتھ، اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حسن الصوت زینت القرآن، اچھی آواز تو قرآن کی زینت ہے، صحیح الجامع 3144، سلسلہ صحیحہ 1815۔ اور آپ نے فرمایا حسن القرآن بأصواتكم، قرآن کو حسن دو آوازوں کے ساتھ، صحیح الجامع 3145۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دلکش آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے، کس طرح براء ابن عازب یہی صحابی کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ قرأ فی العشاء بالتین والزیتون، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عشاء کی نماز میں سورۃ التین کی تلاوت کر رہے تھے، فما سمعت احدا احسن صوتا منه، میں نے کسی کو بھی اس طرح پڑھتے آج تک سنا ہی نہیں۔ صحیح بخاری 769، صحیح مسلم 464، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1340، للہ اشد اذنا الى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القینة الى قینته، اللہ عز الجلال دلکش آواز سے قرآن مجید پڑھنے والوں کو اتنا زیادہ سنتے ہیں اتنا تو دنیا کے اندر کوئی موسیقی والا موسیقی کو نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی، وہ بھی اسی کو اختیار کرتے۔ کیسے صحابی ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم 235، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتی هذا من مزامیر آل داود، یہ تو داود علیہ الصلوۃ والسلام کی بانسریاں دیے گئے ہیں۔ داود علیہ الصلوۃ والسلام زبور کو 70 لہجوں میں پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، خود بھی روتے اور لوگ بھی رویا کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5048، صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تمہیں تو بانسریاں دی گئی ہیں، کہا اگر مجھے پتہ چل جاتا لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں اور زیادہ حسین پڑھتا۔ اس لیے سیدنا عمر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو ان کو بلا لیتے۔ سنن دارمی کی روایت ہے 3494، ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ قرآن پڑھو نا کچھ رب کی یاد دلاؤ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد میں ایک دن لیٹ ہوگی نماز کے بعد گھر آئی تو پوچھا کہاں تھی عائشہ. سنن ابن ماجہ 1338. میں نے کہا میں صحابہ کی تلاوت سن رہی تھی, میں نے اس جیسی قرآت کسی کی نہیں سنی. اللہ کے رسول خود کھڑے ہوئے, میں ساتھ گئی, آپ نے غور سے سنا, پھر فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے شخص بھی پیدا کیے. سیدنا عمر کان یقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوتی, لوگوں کی امامت کے لیے خوبصورت آواز والے کو مقدم کیا کرتے تھے. لیکن خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ رأیت انہ یخش اللہ. لیکن اگر خوبصورتی کے معیار سے روگردانی کی جائے اور روگردانی کا رویہ یہ ہو کہ دین کی فہم سے دوری, عمل سے دوری اور صرف آواز کی لے کو بنانے کے لیے زندگی کھپا دی جائے تو عبث ہے. اس لیے تو فرمایا تھا بادروا بالاعمال ستن, چھ چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے عمل کر لو, وقت ہے. صحیح الجامع 2812. کون سی چھ چیزیں؟ امارۃ السفہاء, بے وقوف لوگ حکمران بنیں گے, ان کی امارت آ جائے گی. کثرت الشرط, کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی نفری بڑھا دی جائے گی, وائلنس نہیں رکے گا. بیع الحکم, فیصلوں کی خرید و فروخت سے پہلے. استخفافا بالدم, انسانی خون کی ارزانی ہو جائے گی, سستا ہو جائے گا. قطیعۃ الرحم, قطع رحمی عام ہو جائے گی. نشوا یتخذون القرآن مزامیر, کیف اور سرور والے لوگ جو قرآن مجید کو بانسریوں کی آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے. یقدمون احدہم لیغنیہم, وہ صرف اس کو آگے کریں گے تھوڑا سا قرآن مجید کو گا کے سنا دے. وَإِن كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْحًا, خواہ قرآن کے فہم میں وہ ان سے کم بھی ہو. آل سالم میں سے ایک شخص بیان کرتا ہے سلیم البیدق. سلیم البیدق مدینے آیا اور اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی. عبداللہ بن عمر کے غلام سالم سے کہا گیا ذرا دیکھو تو صحیح, اس کی قرآت سنو تو صحیح. جو ہی سالم دروازے پہ پہنچے قرآن سن کے لوٹ آئے, کہتے ہیں غنا ان غنا ان, یہ تو گانا ہے, یہ تو گانا ہے. اس لیے آج کل یہ جو لہریں اور بحریں بنا رکھی ہیں قرآن مجید کے اندر, یہ گناہ ہے اور علماء امت نے اس کی سخت مذمت کی ہے کہ رب کی کلام کو وزن کرنے کے لیے مخلوق کے پیمانے. لا تعجبن القراءة بالالحان, اسی امام مالک کہا کرتے تھے ترنم کے یہ انداز مجھے اچھے نہیں لگتے. ولا احبها, نہ مجھے پسند ہے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. انما هو غناء, یہ تو گانا ہے. یتغنون به لیأخذوا علیہ الدراہم, یہ تو مال بٹورنے کے لیے ہے. سلف صالحین قرآن کو خوبصورت پڑھتے تھے لیکن اس کے اوزان ان کے پاس نہیں تھے, تکلفات میں نہیں پڑھتے تھے. جیسا کہ صحابہ سے اور سلف سے ثابت ہے, وہ فطرتی آواز اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے. حدیث نمبر 18, قرآن مجید میں غلو اور اس سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے. سیدنا عبد الرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن واعملوا به, قرآن مجید کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. ولا تجفو عنہ, اور اسے پہلو تہی نہ کرو. ولا تغلو فی, اور نہ ہی اس میں غلو کرو. ولا تأکلوا به, اور نہ ہی اس کو ذریعہ معاش بناؤ، ولا تستكثروا به، اور نہ ہی اس کے ذریعے مال کی زیادتی طلب کرو۔ یہ روایت عبد الرحمن بن شبل بن عمر بن زید بن نجدہ بن مالک الانصاری المدنی الاوسی ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، قرآن مجید کو پڑھو اور عمل کرو، اس کی تلاوت سے دور نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی غلو کرو کہ اس کے الفاظ میں اس قدر پڑے رہو کہ تمہیں عمل کا موقع ہی نہ ملے، عبادات کی طرف قرآن فہمی کا موقع ہی نہ ملے، نہ اس طرح کا غلو ہو اور نہ ہی اس طرح کی سستی ہو کہ انسان پہلو تہی کرے اس کو چھوڑ ہی دے۔ کیسے قرآن کو چھوڑ دے؟ حجر القرآن، اس کی تلاوت کو چھوڑ دے، اس میں تدبر کرنے کا وقت نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کو چھوڑ دے، اسے شفا لینا چھوڑ دے، اور اس قرآن کو دنیا کی کثرت کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ کیسے میانہ روی اختیار کرے؟ کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ قرآن کو پڑھاتے اور پڑھتے وقت ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 1146، اقرأ القرآن فإنکم تؤجرون علیہ، قرآن پڑھا کرو، اس پہ اللہ تمہیں اجر عطا کریں گے۔ جو ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سلسلہ صحیحہ 660۔ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں،
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔
جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوا، ہرگز وہ تجارت تباہ نہیں ہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہے، 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل نہ کیا جائے بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اقرأ القرآن فی 40، آپ نے فرمایا 40 دن میں قرآن پڑھو، صحیح الجامع 1154۔ پھر آپ نے فرمایا، اقرأ القرآن فی کل شہر، مہینے میں پڑھو، فی 20، 20 دن میں پڑھو، فی 10، 10 دن میں پڑھو، فی 7، 7 دن میں پڑھو، صحیح الجامع 1158۔ اور آپ نے فرمایا، لا يفقه من يقرأه في اقل من 3، جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں، صحیح الجامع 1157۔ اور آپ نے یہ فرمایا، اقرأ القرآن في 3 ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن میں پڑھ لو، صحیح الجامع 1155۔ سلسلہ صحیحہ 1512۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے، بلا شبہ آپ نے یہ فرمایا کہ 3 دن سے کم میں جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا نہیں، یعنی اس پہ مناسب اور معقول تدبر نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھنا اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ اور سلف سے ثابت ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے، قرآن کے پڑھنے میں عدل اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم 1866. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا حجر اس کو ترک کرنے کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے سننا اس سے پہلو تہی, اس پر ایمان اس پہ پہلو تہی, اس پہ غور کرنا اس سے پہلو تہی, عمل سے پہلو تہی, اس کے حلال و حرام جو قرآن نے بیان کیا ہے اس پہ رک جانا اس سے پہلو تہی, اس کے فیصلوں سے پہلو تہی, اس پہ یقین سے پہلو تہی, اس پہ تدبر اور فہم اس کی حاصل نہ کرنا اور اسے شفا نہ لینا, یہ سب باتیں قرآن کے حجر میں آتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
قیامت کو پیغمبر فرمائیں گے اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن کو مہجور کر دیا, متروک کر دیا, چھوڑ دیا. چوتھا ادب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے دنیا نہ طلب کی جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایاس بن عامر کو انک ان بقیت فسیقرأ القرآن علی ثلاثة اصناف, اگر تمہیں کچھ زندگی ملی تو تم دیکھو گے قرآن تین قسموں میں پڑھا جائے گا. صنف للہ تعالی, ایک قسم کے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے ہیں, وہ صنف للدنیا, دوسرے جو دنیا کے لیے پڑھتے ہیں, وہ صنف للجدل, تیسرے جو جھگڑا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. فمن طلب به ادرک, جس نے جس چیز کے لیے اسے پڑھا اللہ اسے وہی عطا کر دے گا. اسی لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے ينبغي لحامل القرآن الا يكون له حاجة الى احد من الخلق الى الخلیفة فما دونه وينبغي ان تكون حوائج الخلق اليه. حامل قرآن کو چاہیے کہ اس کی ضروریات مخلوق میں سے کسی خلیفہ یا اس سے کم درجے آدمی کی طرف نہیں ہونی چاہیے, بلکہ مخلوق کی ضروریات اس کی طرف ہونی چاہیے. حامل قرآن کشکول گدائی لے کے لوگوں کے سامنے نہ جائے, بلکہ لوگ اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے اس سے دعا کروانے آئے. لا تأکلوا بی لا تغلو فی لا تستکثروا بی, اس کے ساتھ کھاؤ نہیں, دنیا نہ بڑھاؤ, غلوف نہ کرو, کیا منع ہے؟ عمل نہ ہو اور صرف اس نظریے سے پڑھے اور پڑھائے کہ بس مجھے مال چاہیے, یہ ناجائز ہے. حسن بصری فرماتے ہیں امر الناس ان يعملوا بالقرآن, لوگوں کو حکم دیا گیا وہ قرآن پہ عمل کریں. فاتخذوا تلاوته عملا, انہوں نے قرآن پڑھنے کو یہ عمل سمجھ لیا. قرآن مجید کے ساتھ کیسے کھانا, کثرت حاصل کرنا اور غلوف کرنا ناجائز ہے, جب انسان اس شرط پہ قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی تدریس یا تعلیم کرتا ہے کہ میں اس کو ذریعہ معاش بنانا چاہتا ہوں, اور دوسرا اس پہ عمل ترک کر دیتا ہے, تیسرا اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, چوتھا جب اس قرآن کو اپنی دنیاوی اغراض میں استعمال کرتا ہے, پانچواں اس قرآن کے ساتھ تلاعب کرتا ہے, کھیلتا ہے, یعنی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے, مالک الملک اسے محروم پھر بھی نہیں کرتا, اور وہ آزاد ہے. اس آزاد انسان کو اگر کوئی اس سے وقت لے لیتا ہے کہ آپ اتنا وقت دے دیں, تو وقت کے مناسبت سے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعاون ہوتا ہے تو وہ قرآن کا نہیں اس کے وقت کا ہوتا ہے جو کہ جائز ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جاتی ہے، جب ایک قرآن پڑھانے والے کو تحفہ دیا گیا قوس، تو آپ نے فرمایا جہنم کی قوس لینا چاہتے ہو؟ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے تخبط ہوتا ہے فتوے میں کہ حرام ہے، جبکہ یہ روایت ضعیف جدا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کی کلام جو اللہ نے آپ کو سکھائی اس کی برکت سے تمہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ کب فرمایا؟ جب قبیلے کے لوگوں نے مہمان نوازی نہ کی تو صحابہ کرام واپس آ گئے، آخر ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، پھر کہنے لگے هل عندكم راق، کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابی نے کہا دم تو کریں گے لیکن ایسے نہیں، اب کیسے؟ 40 بکریاں لیں گے، دوسری روایت میں 80 بکریاں لیں گے۔ جب لے تو لیں، اللہ کے رسول سے پوچھنا ضروری تھا کہ اب لے تو لیں، اب کیا کریں؟ فرمایا اقسموا لی بسہم، میرا بھی حصہ لاؤ، سکھائی تو میں نے تھی نے تمہیں۔ علماء امت اس حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں؟ اگر خود سے اس بات کا اہتمام وہ مہمان نوازی کا کر لیتے تو ان سے بکریوں کا مطالبہ نہ ہوتا، چونکہ انہوں نے اسلام کے اس شعائر کا خیال نہیں کیا کہ مہمان نوازی تو سنت ہے۔ لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں ہے اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا۔ اگر کوئی وقت دینے والے کا اہتمام خود کر لے جیسا کہ سلف اور صحابہ نے کیا تو مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی نہیں اس بات کا اہتمام کرتا تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور سر پہ کپڑے رکھے اور بازار کی طرف چلے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار میں کاروبار کرنے۔ کہا اب مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اب کاروبار کیسا؟ کہا تو وہ تو خلافت تو میں سنبھال لی ہے، ٹھیک ہے وہ تو کام کروں گا اللہ کے لیے، لیکن بچوں کے لیے بھی تو کچھ لانا ہے۔ کہا نہیں، اب وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اہتمام کر لیں پھر مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تو 80 اور 40 بکریاں دینی پڑیں گی، اور اس کا قطن یہ مفہوم نہ لیا جائے، نوٹ لکھیں کہ اگر صحابہ فاتحہ پڑھ کے 40 بکریاں لے سکتے ہیں تو ہم بھی اگر فاتحہ پڑھائیں رمضان میں تو کہیں گے 40 بکریاں لے کے جائیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح کے مطالبات سلف نے نہیں کیے، اور قیمت لگانا یہ عیب علی اہل القرآن، یہ اہل قرآن پہ عیب سمجھا گیا۔ یعد جمیع الناس مولا لانہم علی ما قضاہ اللہ یجرون افعولا۔ امام الشاطبی کہتے ہیں کہ اہل قرآن کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہے، اگر بغیر کسی مطالبے کے کوئی کچھ دے دیتا تو صحابہ لے لیا کرتے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کبھی کسی سے چیز نہیں لی، جب اللہ کے رسول نے عمر کو کہا نا یہ لے لو، کہا غیری احوج الی، دوسرا زیادہ اس کا محتاج ہے، کہا لو اسے، تقبلو، اور ساتھ فرمایا کس کو استعمال کرو و الا فتصدق، نہیں تو صدقہ کر دو دگنا اجر ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، پھر اس حدیث کی روشنی میں پھر میں نے کبھی کوئی چیز واپس نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں غلو اور تجافی دونوں چیزیں ناجائز ہیں، غلو اتنا نہ ہو کہ انسان بس اس کے ساتھ ہی، اس کے الفاظ کے ساتھ ہی لگا رہے اور عبادات اور اس کے تدبر کا کہ اسے موقع ہی نہ ملے اور لے ہی سیدھی کرتے زندگی گزار دے اور اس کے عمل اور اس کی فہم پہ توجہ نہ دے، اسی طرح اس کو زندگی کی اغراض کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لے، ان دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 19، تین لوگوں کا احترام اللہ عز وجل کا احترام ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فی والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کا احترام، وحامل القرآن اور قاری قرآن، غیر الغالی فیہ والجافی عن، جو غلوب کرنے والا اور پہلو تہی کرنے والا نہ ہو، و اکرام ذی السلطان المقسط، اور انصاف پسند بادشاہ کا احترام، ان من اجلال اللہ، اللہ عز وجلال کی تعظیم اور احترام کی علامت ہے۔ یہ روایت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، جن کے متعلق حدیث نمبر 3 میں کچھ باتیں ہم نے گوشت گزار کی تھی، امید واسق ہے کہ آپ کو یاد ہوں گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ عز وجلال کی تعظیم، توقیر، یہ کسی بھی انسان کی سعادت ہے۔ کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، کسی مجلس میں اس کا خیال رکھنا، نرمی اور شفقت کو غالب وہاں کرنا، یہ اللہ عز وجلال کی اس تعظیم کا خیال کرنا ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس انسان کے دل میں ہوتی ہے جو بوڑھے انسان کو عزت دیتا ہے، جو قاری قرآن کو عزت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قاری قرآن بے عمل نہ ہو، غلو کرنے والا نہ ہو، اور اسی طرح جو وقت کے حکمران انصاف کرنے والے کو عزت دیتا ہے، ایسے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی 1919، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، ہمارے بڑے کی بزرگی کو جو نہیں پہچانتا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صحیح ترغیب کی روایت ہے 5443، لیس منا، اس شخص کا ہم سے تعلق نہیں، مَن لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑے کی جلالت کو نہیں سمجھتا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور وہ ہمارے عالم کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2884، البرکت مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ، بعض بڑوں میں ایک برکت، بعض میں دو، بعض میں تین برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ نے احترام دیا، ایک برکت کے مستحق بنے، یہ ہے یؤقر کبیرنا۔ ایک شخص صرف آپ سے ہی بڑا نہیں بلکہ اس کے سفید بال ہو گئے ہیں، بعض اوقات پورے گھر سے بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، اس کو عزت دی تو آپ کو بڑے ہونے اور سفید بالوں کے احترام کرنے کی وجہ سے دو برکتیں مل جائیں گی۔ اگر وہ بڑا ہے لیکن علم والا ہے، یعرف لعالمنا حقا, تو اس میں تین برکتیں ہیں, چاہو تو حاصل کر لو چاہو تو چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السلطان ظل اللہ فی الارض ظلال الجنہ کی روایت ہے 1024. سلطان یہ زمین میں اللہ کا سایہ ہوتا ہے, فمن اکرمہ اکرمہ اللہ, جو اس کی عزت کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں, ومن اہانہ اہانہ اللہ, جو اس کو ذلیل کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں. اول نفاق المرء طعنه فی امامی, براء ابن عازب کہتے ہیں انسان کی منافقت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ حکمران وقت کو تانو تشنی کرتا ہے. تو بوڑھے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ سلام میں پہل کیجیے, یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا بڑے کو سلام کرے. صحیح بخاری 6231. اس سے گفتگو کرتے وقت احسان کا پہلو ہو, مت نام سے پکارے بلکہ کہے یا عمی, اے چچا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن میں عبد الرحمن بن عوف ہیں کہتے ہیں, میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا, میں نے دائیں بائیں دو بچوں کو دیکھا انصار کے, تو دونوں جو ہیں وہ مجھے کیا کہتے ہیں, یا عمی هل تعرف ابا جہل, چچا ابو جہل کا پتہ ہے کدھر ہے وہ, ذرا اس کو تو آج میں سبق سکھاؤں. تیسرا ادب, کلام کرتے وقت ان کو مقدم کیا جائے, مجلس کی بڑی جگہ پہ ان کو بٹھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کیس آیا جس کو اندھا قتل کہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں تھا, تو حویصہ اور محیصہ جب یہ دونوں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بات کرنے لگے, حویصہ وہ بڑا تھا تو محیصہ بات کرنے لگا, تو آپ نے فرمایا نہیں, کبر کبر. کیا فرمایا؟ کبر کبر, بڑے کو بات کرنے دو. تو یہ ادب سکھایا. سنن ابن ماجہ 2677. چوتھا ادب یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کا اہتمام کیا جائے. اہتمام کیسے ہو؟ ان کی بات کو اگر شریعت کے مخالف نہیں تو مقدم کیا جائے, ان کو تکلیف سے بچایا جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ کو لایا گیا فتح مکہ کے دن اٹھا کے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ لو اقررت الشیخ فی بیتی لأتیناہ تکرمۃ لأبی بکر, اگر ان کو گھر میں رہنے دیتے ہم ان کے پاس آتے. مسلم امام احمد 12635. پانچواں ادب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نماز میں بھی خیال کیا جائے. اگر ایسے لوگ نماز پڑھنے آ جائیں تو فرمایا جب تم نماز لوگوں کو پڑھاؤ تو پھر مختصر پڑھاؤ, فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة, کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے مقتدی, کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے, کوئی حاجت مند بھی ہو سکتا ہے. صحیح بخاری 705. قاری قرآن کے بارے میں حدیث کہتی ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بدلے عزت دیتے ہیں اور اس قرآن کے اعراض کی وجہ سے ذلیل کرتے ہیں. کیسے اس کا احترام کیا جائے؟ اس کا سب سے پہلا احترام یہ ہے, بذل السلام للعالم, جب بھی کوئی ماہر قرآن نظر آئے آگے بڑھ کے سلام کیا جائے. دوسرا ادب, اس کی اس خیر و برکت کو سیکھنے کے لیے تیار ہوا جائے. تیسرا ادب, اس مشن کے دست و بازو بنا جائے. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں, میں مسجد میں گیا دمشق میں, ایک حلقہ بنا ہوا تھا صحابہ کرام میں سے بوڑھے صحابہ کا, ایک نوجوان تھا ان میں, اکحل العینین, سرمگی آنکھوں والا, براق السنایا, روشن چہرے والا, چمکتے ہوئے دانت, کلما اختلفوا فی شیء ردوه الى الفتى فتن شاب، جب بھی کوئی بات ہوتی اس نوجوان کی طرف بھیجتے، اس کی رائے کو مقدم کرتے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ معاذ بن جبل ہیں. عبداللہ ابن المبارک کہا کرتے تھے حق علی العاقل، عقل مند پہ حق یہ ہے، یعنی اس کی نشانی یہ ہے، اللہ یستخف بثلاثہ، تین لوگوں کی عزت میں فرق نہ آنے دے، العلماء والسلاطین والاخوان، علماء کی عزت، بادشاہوں کی عزت، بھائیوں کی عزت. من استخف بالعلماء، کیونکہ جو علماء کی عزت نہیں کرتا ذهبت آخرت، اس کی آخرت گئی. ومن استخف بالامراء ذهبت دنیا، جس نے بادشاہوں کی عزت نہیں کی اس کی دنیا گئی. ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته، جس نے بھائیوں کو ہلکا سمجھا اس کی عزت نہ کی اس کی مروت گئی. اکرام ذی السلطان المقصد، عادل بادشاہ کا احترام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ وقت کے ساتھ رعایا کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب وکریہ، سنن ابی داود 2626. بات کو غور سے سنو اس کی اور اطاعت کرو، تمہیں پسند ہے یا نہیں پسند. شرط یہ ہے ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے. فإذا امر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ، اگر وہ برائی کا حکم دے تو پھر اس کی بات نہیں سنیں گے اور نہ اطاعت ہوگی. دوسرا ادب اس کے ساتھ یہ ہے وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَا، کبھی اس کے خلاف خروج نہیں کریں گے. دھرنا، احتجاج، یہ سب چیزیں شرعاً ناجائز ہیں. ہاں اس وطن عزیز میں چونکہ کانسٹیٹیوشن میں چیزیں شامل ہیں، اجازت ہے تو لوگ کر لیتے ہیں. تیسرا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح بخاری 6874. اس لیے اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے. ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین ایسے لوگ ہیں جن کا دل خائن نہیں ہو سکتا. اخلاص العمل للہ، جو اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اس کا دل خائن نہیں ہو سکتا. ومناصحة ائمة المسلمین، جو بادشاہ وقت کو مناصحت کرتا ہے، خیر خواہی اس کی کرتا ہے، اس کا دل خائن نہیں ہو سکتا. ولزوم جماعتهم، جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کبھی اس کا دل خائن نہیں ہوتا. جو الگ ہوتا ہے، بھیڑیا ایسے ہی جانور کو لقمہ بناتا ہے جو الگ ہوتا ہے. ریورٹس جامع الترمذی 2658. حکمران وقت کے ساتھ ادب کا یہ بھی تقاضا ہے، اس کے لیے دعا کی جائے. بربہاری بیان کرتے ہیں اذا رأیت الرجل يدعو علی السلطان، جب دیکھو کہ کوئی بد دعائیں دے رہا ہے بادشاہ کو، فاعلم انہ صاحب ہوا، یہ خواہش کا غلام ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ، جب دیکھو کہ کوئی حکمران کے لیے اس کی اصلاح کی دعا کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةِ، سمجھ لو یہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس لیے فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے لَوْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اگر مجھے پتہ چل جائے میری دعا قبول ہوگی، لم اجعلها الا في امام، میں سب سے پہلے بادشاہ کے لیے کروں گا. لانه اذا صلح الامام، اگر بادشاہ درست ہو گیا، امن البلاد والعباد، لوگ بھی امن میں آ جائیں گے اور وہ ملک بھی امن میں آ جائے گا. بیسویں حدیث، گمراہی سے بچنے کے دو سنہری اصول. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تركت فيكم شيئين، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی، جن کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس بن صخر تھا، اللہ کے رسول نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ تھی، ایک چھوٹی سی بلی جس کے ساتھ یہ کھیلا کرتے، اس کو اپنے بازو میں اپنی آستین میں چھپا کے لے جاتے، درخت پہ چھوڑ دیتے بکریاں چراتے وقت، اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے، تو ان کا نام ہی اسی طرح لوگ لینے لگ گئے، یا ابا ہیر، او بلی والے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والے 57 یا 58 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ 5374 حدیثیں ان کی طرف سے ہمیں پہنچی ہیں۔ 5374، مفہوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت، نجات اور ہر قسم کی مصیبت سے بچنے کے دو اصول اس حدیث میں بیان کیے ہیں، جن اصولوں کو مضبوطی سے تھامنا، ان کی طرف رجوع کرنا، جہاں دینی ضرورت ہے وہاں ہر گمراہی سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ آخری کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، اور اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اسے آگے پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے۔ دوسرا اصول، سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے، حدیث کو مضبوطی سے تھاما جائے، اس کے بغیر کبھی انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ مطابقت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا چند باتوں میں آپ میرے ساتھ رہیے، تاکہ آپ سمجھ سکیں اور دنیا کے ہر فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مطابقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سمجھایا ہے، 6 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت دیکھیے کہ اللہ عز وجل نے اس کا سبب ضرور بیان کیا ہے، بغیر سبب کے اگر کوئی عمل ہوگا وہ عبادت نہیں بنے گی، وہ نجات نہیں دے گا، وہ گمراہی ہوگی۔ کیسے سبب؟ ہم صبح کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اذان ہوگی۔ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ چاند نظر آ گیا۔ ایک شخص کہے میں تو بہت نیک ہوں اور ہمت کر کے کچھ 6 کمروں کا مکان بنا لے، اور ہر روز 1 کمرے میں 2 رکھتے ہیں پڑے، اس سے نکلے اگلے کمرے میں، اس سے نکلے اگلے کمرے میں، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی تمام کمروں میں 2 2 رکھتے ہیں پڑھ کے نکلے، ہے تو نماز ہی نا، جائز ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نہ اس کا سبب بیان کیا۔ ہاں، جب اللہ کے رسول سفر سے واپس آتے تو پھر 2 رکھتے ہیں پڑھا کرتے تھے، وہ جب کوئی پڑھے گا تو ٹھیک ہے۔ سبب ہے، فتح مکہ ہوئی کہ نہیں، آپ نے کوئی جشن منایا ہو، بدر کی جنگ جیتے کہ نہیں، کوئی جشن منایا ہو، اگر کوئی آج کوئی جشن منائے تو ٹھیک ہوگا، سبب کوئی نہیں۔ پیدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئے تو آپ کی زندگی میں بھی تو یہ ایام آئے، آپ نے کوئی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا ہو اپنے نفس کو مخاطب کر کے، یا دور سے ہاتھ لا کے ٹو می کہہ دیا ہو، یا کم از کم ایک وقت میں 9 آوازیں تو ان کو آ سکتی تھی نا، کہ تمام بیویاں اکٹھی ہو کے بہت بڑا کیک کاٹتی اور کہتی ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لیکن کہا کسی نے؟ تو آج کس سبب سے عید میلاد النبی کا کیک کاٹیں گے؟ شریعت نے سبب بیان کیا ہے۔ دوسری چیز، شریعت نے جنس بیان کی ہے۔ اسی جنس کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ نے کبھی ہرن کا گوشت کھایا؟ سنا بھی ہے کہ نہیں ہرن؟ کہتے ہیں بہت لذت والا ہوتا ہے. کبھی کسی نے قربانی پہ کیا؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ مہنگا ہوتا ہے اور نایاب جانور ہے, ملتا نہیں ہے, مل جاتا ہے. جنس کو طے کر. نیل گائے کبھی کسی نے قربانی پہ کی؟ کیوں نہیں کی؟ حلال جانور ہے, کیونکہ جنس متعین ہو گئی ہے. بہیمۃ الانعام ہی الابل والبقر والغنم, بس یہی جانور ذبح ہوں گے, جنس کا تعین کر دیا. تیسری بات, اس کا ایک اندازہ ہے, اس اندازے سے کم یا زیادہ نہیں عمل ہو سکتا. صبح کے کتنے فرض ہیں؟ اگر کوئی چار پڑھے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ بیٹا نماز ہے نا. آپ نے اس کا ایک اندازہ طے کر دیا, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, قیامت کے نزدیک لوگ صبح کے چار فرض پڑھیں گے, صحیح الجامع کی روایت. اور اگر کوئی زیادہ ہی مولانا متقی صاحب آ جائیں اور زہر کی چھ رکھتے ہیں پڑھا دیں تو بھی نماز ہے, کیونکہ طے کر دیا ہے. وضو کرتے وقت فرمایا تین مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے, دو مرتبہ, ایک مرتبہ بھی. اور اگر کوئی کہے میرا تو وضو ہوتا ہی نہیں جب تک میں دس مرتبہ نہ دھوؤں, تو ٹھیک ہے, تعداد طے ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو تین سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے فقد اعتدى وظلم واخطا. تین روایتیں ہیں, ظلم بھی کرتا ہے, زیادتی بھی کرتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے. اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا, جیسے امام مالک سے کسی نے پوچھا جی پانچ مشکیزے میں نے اپنے اوپر بہائے ہیں, میرا ویسے غسل ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ بھی غسل واجب ہے. پانچ مشکیزے تم نے ضائع کر دیے اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. چوتھی بات, کیفیت بھی طے ہے شریعت میں. اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو کہے وضو ہی کرنا نا, تو پہلے پاؤں دھو لے, ٹھیک ہے, پہلے چہرہ دھو لے, ترتیب ہے. نماز ہی پڑھنی ہے نا تو اتحیا ذرا لمبا ہے یہ پہلے کر لے, ساتھ اسی طرح اٹھتا آئے رکوع, پھر اس کے بعد قیام کر لے اور کھڑا کھڑا سلام پھیر دے, زیادہ اس کو کھپنا نہیں نا پڑے گا. تو شریعت نے کیفیت طے کر دی ہے. کسی بندے کو زیادہ ہی شوق ہو کہتے پھر کیا ہوا, نہیں سامنے ہاتھ باندھے جاتے ہیں پچھلی طرف باندھ لیتا ہوں, کیفیت طے ہے. کوئی کہے میرے بازو نہیں وزن اٹھاتے تو اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لے, ہو جائے گی نماز. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کیفیت طے کر دی ہے. پانچویں بات, اس کا وقت بھی طے کر دیا ہے. اب ایک شخص کہے بہت سخت گرمی ہے حج کے موقع پہ, توبہ توبہ, میں حج کے وقت تو نہیں جا سکا, چپ کر کے اب ٹکٹ لیتے ہیں, منا بھی خالی, مزدلفہ بھی خالی اور عرفات بھی خالی, ابھی حج کر کے آؤں گا, لوگ پانچ دن لگاتے ہیں, میں دو دن میں فارغ ہو گیا ہوں. ہو جائے گا اس کا حج؟ بھی جگہ تو وہی ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے متعین ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دیکھو کو خالی ہے تو اس وقت چکر لگاؤ, ایسا نہیں ہوگا. چھٹی چیز, اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو متعین کیا ہے. بیت اللہ میں لاکھ نماز یعنی پچپن سال کے برابر, مسجد نبوی میں ایک ہزار نماز کے برابر, مسجد قباء میں عمرے کے برابر, اور بیت المقدس میں پانچ سو نمازوں کے برابر. کوئی بندہ کہہ لو وہ بھی اینٹوں کی بنی, یہ بھی اینٹوں کی, میں اپنے دیہات میں پڑھتا ہوں, دو لاکھ مل جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ہر جگہ کا ایک مقام اللہ نے طے کیا ہے. میدان عرفات میں جب تک نہیں جائے گا حج نہیں ہوگا. ایک بندہ میدان عرفات کے دن کہے بس بیت اللہ کے ساتھ تو میرا دل لگ ہی گیا ہے, سارا دن جو ہے وہ بیت اللہ میں بیٹھا رہے اور بیٹھا بھی رہے حجر اسود کے سامنے, اور اٹھ اٹھ کے بار بار جو ہے وہ ملتزم کے ساتھ چمٹتا رہے, بس میں نے آج رب کو منوا کے جانا ہے, آج میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے جب تک آواز نہ آ گئی جاؤ میرے بندے تجھے معاف کیا, تو آواز آ جائے گی. تو اللہ حضر الجلال نے مکان بھی طے کر دیا ہے. اس دن کہاں اس کو دعا کرنی ہوگی؟ میدانی عرفات میں. الحج جو عرف ہے, جو عرفے کے دن میدانی عرفات میں آ جاتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے. اللہ عز الجلال قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.